أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. غسل جنابت کے مسائل اختتام کو پہنچ گئے. پانچ غسل ایسے ہیں کہ جو خواتین پر واجب ہوتے ہیں اور دو غسل ایسے ہیں کہ جو مردوں پر واجب ہوتے ہیں. اس میں سے غسل جنابت کا تذکرہ مکمل ہو گیا. باقی تین اقسال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خواتین سے ہے، یعنی غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس. چونکہ اب خواتین معلمات اور ذاکرات کی تعداد کافی ہو گئی ہے، لہذا یہ مسائل انہی سے خواتین سنیں اور انہی سے ان مسائل کو سیکھیں وہ زیادہ مناسب ہے. آج سے 20-25 سال پہلے معلمات اور ذاکرات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت مرد حضرات یہ مسائل بھی سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے. لیکن چونکہ یہ مسائل ہیں بڑے اہم، خواتین کی عبادت کا دار و مدار انہی مسائل پر ہے. جیسے نماز کا دار و مدار وضو پر ہوتا ہے، اسی طرح سے نماز اور روزے کا دار و مدار ان کے ان غسل پر بھی ہے. چنانچہ ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اور اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو بھی جاتی ہے کہ جہاں معلمات یا ذاکرات ان کے مسائل کا جواب نہ دے سکیں، تو پھر وہ علماء سے رابطہ کر سکتی ہیں، ان کے حوالے سے پھر وہ جو مختصر سا جواب ہوگا وہ دیں گے. لہذا اب یہاں آج جو دوسرے غسل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے غسل میت. وہ تین غسل ہم نے درمیان میں چھوڑ دیے، ایک ہم نے پڑھایا تھا، وہ چار ہو گئے، اور یہ پانچواں غسل ہے، المفسد الخامس، پانچواں غسل جو بیان ہو رہا ہے. مرنے والے کو کیسے غسل دیا جائے گا، مگر یہ بات بعد میں بیان کریں گے. سب سے پہلے کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ ہے کہ اگر انسان کی موت واقع ہو رہی ہو تو اس وقت خود مرنے والے کی کیا ذمہ داری ہے، اور مرنے والے کے ارد گرد جو افراد کھڑے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے. اس میں کچھ مستحبات بھی ہیں، چنانچہ اس کو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ اگر موت طاری ہو تو ایسی صورت میں کیا ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے تورم خان اور بڑے بڑے تیسمار خان یہ سب کے سب معمولی چوہے بن جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بس اب ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، تو گڑ گڑا کے رو بھی رہے ہوتے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ پروردگار کی ذات ہے، کسی کی بخشش ہو بھی سکتی ہے، اور اگر حالات ایسے رہیں کہ پروردگار اسے سزا دے تو سزا بھی دے سکتا ہے. چنانچہ اس کیفیت میں جو واجبات مرنے والے پر واجب ہیں اس کی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خیال رکھنا ہے، اور کچھ ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. غسل الاموات وفیہ فصولن، مرنے والے کو جب غسل دیں تو اس کے لیے کچھ فصلیں ہیں، یعنی کچھ پیراگرافس ہیں. الفصل الاول، سب سے پہلی فصل، احکام الاحتضار، مرنے والے کے احکام، جو مرنے سے پہلے کی کیفیت انسان کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. الاحوۃ لزوماً توجیہ المومن ومن بحکم ہی حال احتضار ہی الی القبلۃ، احتیاط لازم یہ ہے کہ جو شخص بھی مومن ہے، دیکھیں لفظ مومن استعمال ہوا ہے، اگر مومن ہے یا مومن کا حکم رکھتا ہے، مومن کا حکم رکھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اور اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک کچھ نہیں پتا وہ کیا ہے. مومن کے یہاں پیدا ہوا ہے تو اس کو مومن سمجھا جائے گا، اور اسی اعتبار سے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا جیسے مومن کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن کافر کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کافر سمجھا جائے گا اور کافر کی طرح جو اس کے احکام ہوتے ہیں اس کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر مومن کا انتقال ہو رہا ہو یا جو مومن جیسا ہے, مثلا مومن کے یہاں بچہ ہے یا پاگل آدمی ہے مگر اس کے ماں باپ مومن تھے, اگر ان کا انتقال ہو رہا ہو تو مرنے کی جب کیفیت پیدا ہو جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو قبلے کی طرف رکھا جائے. اچھا, قبلے کی طرف رکھا جائے, عام طور پر جب مرنے کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوا نہیں ہوتا ہے. کھڑے کھڑے مرنا, وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مرنے والا ہوں, وہ بیٹھا بھی نہیں ہوتا ہے. عام طور پر مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مدہوش پڑا ہوتا ہے, لٹا ہے. اب ایسے شخص کو قبلہ رخ لٹانا یا قبلہ رخ کرنا وہ کیسے کیا جائے گا, وہ طریقہ بتا رہے ہیں. بأن یوضع علی قفاہ وتمد رجلہ نحوہا بحیث لو جلس کان وجہہ تجاہہا. کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے لٹائیں گے, یہ بالکل آخری کیفیت میں ہے, اس کو اس طرح سے لٹائیں گے کہ اس کے پیروں کے تلوے, پیر اور پیروں کے تلوے یہ اس طرح سے ہوں گے کہ اگر اس کو بٹھا دیا جائے تو اس کا سینہ قبلے کی طرف آ جائے گا. ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا اگلا پورا حصہ قبلے کی طرف ہوتا ہے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, چہرہ قبلے کی طرف ہے, ہمارا دھڑ جسم وہ قبلے کی طرف ہے. لیکن اگر مرنے والا ہے تو اس کو کس طرح سے رکھیں گے, دائیں جانب بائیں جانب نہیں رکھنا, اس کو اس طرح سے لٹانا ہے کہ اس کے پیر اس طرح سے ہوں کہ جب اس کو بٹھایا جائے تو اس کا سینہ قبلے کی طرف آ جائے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے پیر اس کے تلوے قبلے کی طرف ہوں گے, اور جب اس کو بٹھایا جائے گا تو سینہ بھی اس کا قبلے کی طرف آ جائے گا. وَالْأَحْوَتُ الْأُولَى لِلْمُحْتَضِرِ نَفْسَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَهُ. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جو ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں گے یہ بالکل آخری کیفیت میں آ گئے ہیں مرنے کی کیفیت میں, ان کو قبلہ رخ لٹائیں اس طرح سے. دوسرا, اگر مرنے والا خود اس طرح کی کیفیت میں ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے, اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا بالکل آخری وقت آ گیا ہے, تو اس کے لیے بھی احتیاط اولا یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو قبلہ رخ کرے, اسی طرح سے جو پہلے بتایا کہ پیر قبلے کی طرف ہوں گے, جب بیٹھے گا تو سینہ قبلے کی طرف آ جائے. اگر اس کے لیے ممکن ہے اس طرح سے حرکت کرنا, ہلنا جلنا, تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی قبلے کی سمت میں موڑے. اچھا, ہمارے کچھ علماء کے واقعات بھی مشہور ہیں اس حوالے سے. اب مجھے نام یاد نہیں رہا کس عالم کا واقعہ ہے, جب ان کا آخری وقت آیا تھا, مرجے وقت تھے, مرجے, جب ان کا آخری وقت آیا تھا تو جو ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کے پیروں کو قبلے کی طرف کیا, اور پیروں کو قبلے کی طرف کر کے ان کو اس طرح سے لٹایا کہ بالکل آخری وقت. اچھا, ان میں اتنی سخت باقی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو قبلے سے موڑ لیتے تھے, قبلے کی طرف نہیں جانے دیتے, پھر وہ قبلے کی طرف پیر سیدھا کرتے تھے یا آہستہ آہستہ پھر دوبارہ اپنے پیروں کو موڑ لیتے. تو کبھی کبھار ذہن میں خیال آتا ہے کہ استغفر اللہ, کہیں ایسا تو نہیں کیا آخر وقت میں شیطان کا حملہ ہو رہا ہے اور شیطان گمراہ کر رہا ہے, یہ خیال پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ آخر وقت میں شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ ہاکی کا میچ دیکھتے ہیں, فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں, اگر آخر وقت تک دونوں ٹیمیں برابر رہی ہوں اور 5 منٹ یا 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے کہ بھئی چلیں 10 منٹ کا وقفہ اور بڑھا دیا, اس وقت دونوں ٹیمیں جتنا زور لگاتی ہیں کہ ہم کسی طرح سے کامیاب ہو جائیں گول کرنے میں, ہم کسی طرح سے جیت جائیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری وقت ہے, بس آخری 10 منٹ ملے ہیں. تو جیسے جیسے وہ وقت گزرتا جاتا ہے, 8 منٹ مکمل ہو گئے, 9 منٹ مکمل ہو گئے, حملہ تیز سے تیز ہوتا جاتا. یہی معاملہ شیطان کا ہوتا ہے کہ بس یہ زندگی کا آخری حصہ ہے اس کا, اگر اس آخری حصے میں میں حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سیدھا جہنم میں دیکھ جائے. چنانچہ اس وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں, تو یہ بار بار اپنے پیروں کو قبلے سے ہٹا لیتے تھے. دو تین مرتبہ جب ہوا تو کسی نے جھک کے کہا کیا آغا یہ کیا کر رہے ہیں, ہم بار بار آپ کے پیر قبلے کی طرف کر رہے ہیں, آپ بار بار اسے ہٹا لیتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو تم کر رہے ہو وہ بھی صحیح ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مرنے والا ہو تو اس کے پیر قبلے کی طرف کیے جائیں, لہذا تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو, مگر میں جانتا ہوں کہ رفع حاجت کے وقت انسان کو قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے, جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے, چنانچہ جو میں کر رہا ہوں وہ بھی صحیح کر رہا ہوں. لہذا اگر انسان خود, دیکھیے آخری وقت میں یہ اتنا مسئلہ یاد رہنا یہ پروردگار کی توفیق کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جب انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے, کوئی طاقت ہی نہیں بچتی ہے, مگر پھر بھی وہ مسئلہ یاد ہے کہ نہیں ایسا ہے, رفع حاجت کے وقت قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے, یہ پروردگار کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر وہ خود بھی قبلہ رخ کسی طرح سے ہو سکتا ہے تو وہ خود بھی کوشش کر کے ہو جائے. ولا یعتبر فی توجیہ غیر الولی, غیر الولی اسن الولی ان علما رض المحتضر نفسہ بذالک. اچھا اب آگے وہ بتائیں گے کہ مرنے والے کے جتنے احکام ہوتے ہیں, اس کو غسل دینا, اس کو کفن پہنانا, اس کو حنوط لگانا, اس کو دفن کرنا, یہ جتنے بھی احکام ہوتے ہیں یہ مرنے والے کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے. جیسے بچوں کے معاملے میں, کہ بچوں کے معاملے میں جب تک بچے کا ولی راضی نہ ہو آپ بچے کو کسی طرح سے اس کی مدد بھی کرنا چاہیں تو مدد نہیں کر سکتے. یعنی جیسے اکثر آج کل یہ رواج ہوتا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ملنے کے لیے آیا اور ہمارے پاس کوئی سویٹ ویٹ ہوئے تو ہم سویٹ دے دیتے ہیں اس کو, تو ہم تو اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, ہم تو اس کو پیار کر رہے ہیں, ہم نے اس کو سویٹ دے دی, مگر اگر بچے کا ولی راضی نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے, یہ والا کام ہم نہیں کر سکتے. بچے کا ولی ہو سکتا ہے اس لیے راضی نہ ہو کہ وہ زیادہ جانتا ہے بچے کی مصلحت کو, ہم نہیں جانتے. وہ زیادہ جانتا کا مطلب کیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ بچے کا گلا بار بار خراب ہو جاتا ہے, سویٹ کھائے گا پھر دوبارہ بچے کا گلا خراب ہو جائے گا, تو وہ اپنے اعتبار سے منع کرے گا کہ نہیں, ہم کہیں گے کہ نہیں لے لیں کوئی حرج نہیں. تو ہم اس طرح کا پیار نہیں کر سکتے, اس طرح کی شفقت نہیں دکھا سکتے جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو. یہی معاملہ مرنے والے میں بھی ہے کہ ہم خود سے غسل نہیں دے سکتے, ہم خود سے اس کو کفن نہیں پہنا سکتے جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو. اچھا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا پیر سیدھے کرنے میں بھی ولی کی اجازت چاہیے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ اگر پیر سیدھا کرنے والا یہ جانتا ہو کہ مرنے والا راضی ہے میرے اس عمل سے, مرنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں اس کے پیر قبلے کی طرف کر دوں, تو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کی اجازت کے بغیر بھی پھر پیر سیدھے کیے جا سکتے ہیں. مالکم مالم یکن قاصرن و الا تو میرا اذنہ علی الاحوت اللزومن. ہاں اگر مرنے والا قاصر ہو, قاصر کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ نابالغ ہو, پاگل ہو, اس طرح کی کوئی کیفیت ہو, یعنی بالکل بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہو, اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو پھر ولی کی اجازت چاہیے ہوگی, اس لیے کہ اب مرنے والا کسی طرح کی اجازت دے نہیں سکتا ہے. لہذا احتیاط لازم یہ ہے کہ پیر سیدھا کرنے کے لیے بھی ولی کی اجازت چاہیے. جو کل بھی میں آپ سے ساری باتیں بیان کر رہا تھا کہ اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات, لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ حقوق کیا ہیں. مرنے والے کے حوالے سے بھی یہ حقوق ہیں, جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ہو ہم یہ سارا کام نہیں کر سکتے, ان کی اجازت ہونا ضروری ہے. وذکر العلماء رضوان اللہ تعالی انہ یستحب نقل المحتضر الی مصلاہ ان اشتد علیہ النزع ما لم یوجب ذلک عزاہ. اب علماء نے کچھ مستحبات بتائے مرنے والے کے حوالے سے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہو تو کچھ چیزیں مستحب ہیں. مثلا پہلی چیز یہ کہ اگر جان نکلنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہو, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح سے موت آ جاتی ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا, بہت آسانی سے مر گئے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی موت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا کربناک منظر ہوتا ہے, موت نہیں آ رہی ہوتی. اچھا دعا دنیا میں آپ کو کئی بیمار ایسے مل جائیں گے. اب یہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے انگلینڈ میں بھی پتہ نہیں وہ اداکار تھا یا کیا تھا, اس وقت ہمارے ذہن سے نکل گیا, وہ 20 سال سے بیمار ہے اور 20 سال کی بیماری کی وجہ سے وہ اتنا تنگ آ گیا ہے اپنی زندگی سے کہ اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتا ہے, مارنا, موت نہیں آ رہی مگر اس کو بیماری کی یہ کیفیت ہے کہ نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے, پورے بدن میں فالج ہو گیا ہے اور اس کیفیت میں ہے کہ جہاں وہاں ترقی یافتہ دنیا میں جہاں سارے ڈاکٹر سارے اسپتال موجود ہیں مگر اس کے باوجود کوئی علاج نہیں ہو رہا, اور 20 سال سے اس کربناک کیفیت میں ہے. چنانچہ اس نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے, مر جائے ختم, ایسی زندگی سے تو موت ہی زیادہ بہتر ہے. مگر وہاں کے کچھ قوانین ہیں, جیسے اسلام کے کچھ قوانین ہیں وہاں کے بھی کچھ قوانین ہیں, وہاں کے قانون کیا, وہاں کا قانون کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان لے نہیں سکتا ہے, جیسے اسلام میں خودکشی حرام ہے وہاں کے قوانین کے مطابق کوئی خودکشی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس نے خصوصی درخواست دی حکومت کو کہ میں 20 سال سے کربناک زندگی گزار رہا ہوں لہذا مجھے مرنے کی خصوصی پرمیشن دی جائے, خصوصی. اچھا یہ معاملہ پورا کورٹ میں کیس چلا, کورٹ میں جب کیس چلا تو کورٹ والوں نے کہا نہیں ہم پرمیشن نہیں دے سکتے. کربناک کیفیت میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا, مرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. لہذا جب کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے اس کے کہ مجھے مرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کربناک کیفیت میں بھی وہ اپنے قانون کا کتنا پاس کر رہا ہے, حالانکہ وہ شرعی قانون نہیں ہے, وہ خدا کا قانون نہیں ہے, مگر وہ اپنے قانون پر کیسے عمل کرتے ہیں. یہ کیفیت, کوئی قوم بھی اگر ترقی یافتہ قوم بن جاتی ہے تو ویسے نہیں بنتی ہے, ان کے افراد میں خصوصیات ہوتی ہے, جب تک افراد میں خصوصیات نہ ہو قوم ترقی یافتہ بن ہی نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے یہ. اور اگر آپ پرانے اسلامی معاشرے کو دیکھیں جب خود اسلامی سلطنت بہت بڑی تھی, اسلامی طاقت و قوت بہت بڑی طاقت و قوت, تو اس وقت مسلمانوں میں یہ خوبیاں تھیں, یہ خوبیاں تھیں, اس کی وجہ سے اس وقت بہت ترقی یافتہ قوم تھی مسلمان, مگر جیسے جیسے وہ چیزیں نکلتی چلی گئیں ختم ہو گئیں. یعنی اس وقت کی کیفیت کیا تھی کہ عرب تاجر ہندوستان آتے تھے تجارت کرنے کے لیے, وہ اپنا مال بیچتے تھے ہندوستان میں اور ہندوستان سے مال لے کے جاتے تھے, ہندوستان کے لوگ اتنا عربوں سے تجارت کرتے تھے کہ کئی قافلے, یہ تجارتی قافلے سارے آنے جانے شروع ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی, وجہ یہی تھی کہ اس زمانے کے جو مسلمان تاجر تھے وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ ایک کہہ کے دوسرا مال نہیں بیچتے تھے, خوبیاں تھیں ان میں, ان خوبیوں کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ تھے. ہم چاہیں کہ وہ اسلامی نظام پوری دنیا میں پھیل جائے مگر ہم میں اپنے آپ میں کوئی خوبی نہیں ہے, ساری برائیاں ہمارے اپنے آپ, کہاں سے بن جائیں گے آپ, کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنے میں خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی. لہذا اگر کوئی شخص اس کیفیت بھی مرنا چاہتا ہے اسلام کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے, خودکشی نہیں کر سکتا. ہاں مگر اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس کی موت نہیں آ رہی, بڑی دشواری ہو رہی ہے, جان نکلنے میں بہت دشواری ہو رہی, تو ایک طریقہ بتایا ہے, وہ کیا کہ جس جگہ پر یہ نماز پڑھتا تھا وہاں لا کے اس کو لٹا دو, وہاں لا کے اگر لٹا دیا جائے گا تو اس کی جان کنی میں آسانی ہو جائے گی, مشکل اس کی حل ہو جائے گی اس سمجھ سے. ایک بات تو یہ مستحب کام ہے, دوسرا مستحب یہ وہ تلقین الشہادتین, اس کو شہادتین کا اقرار کروانا, سکھانا اس کو, بلوانا اس کو. شہادتین کا مطلب توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی, اس کا اقرار کروانا اس کو. یعنی یہ بالکل آخر وقت آ گیا ہے, اب اگر فرشتے آ کے سوال کریں تو اس کی زبان سے یہی جملہ جاری ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ یہ جملے برابر اس کی زبان پر جاری رہیں. چنانچہ تلقین کرانا یعنی بار بار اس کو سکھانا. تلقین کرانے کا مطلب وہ نہیں کہ خود پڑھنا, جیسے قبرستان میں بھی ایک تلقین ہوتی ہے. وہ تلقین میں تو عام طور پر مولانا صاحب خود پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر اگر آپ غور کریں تو مولانا صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں مرنے والے کا کاندھا ہلا ہلا کے, کاندھا ہلا ہلا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مرنے والے کو بھی گویا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو موت کا فرشتہ آئے تو تمہیں یہ جواب دینا ہے کہ تم اللہ کو مانتے تھے, تم رسول کو مانتے تھے. یہ تلقین اس طرح سے, چنانچہ ابھی موت نہیں آئی ہے اس وقت بھی اس طرح سے تلقین کرنا. والائمت علیہ السلام, اسی طرح سے معصومین علیہ السلام کی تلقین کرنا کہ یہ تمہارے رہبر ہیں, 14 معصومین یہ تمہارے قائد ہیں. وسائر الاعتقادات الحقا, اسی طرح سے جو ہمارے عقیدے ہیں اور حق پر مبنی جو عقیدے ہیں ان تمام چیزوں کی تلقین کرنا. وہ کیا ہے کہ مثلا یعنی مرنے والے کو یہ سنانا, مرنے والے کو یہ سمجھانا کہ دیکھو قیامت برپا ہونے والی ہے, دیکھو جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوا ہے, لہذا اچھے عمل کرنے والوں کو جنت میں ڈالا جائے گا, برے عمل کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ساری چیزیں تلقین کرانا اس کو. تم قرآن کے ماننے والے ہو, قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ سارے عقائد ہیں ہمارے. چنانچہ ان ساری چیزوں کی اس کو تلقین کرانا. والتلقینہ کلمات الفرج, اس طرح سے کلمات فرج کی تلقین کرانا. کلمات فرج معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو معلوم ہے کلمات فرج کیا ہوتے ہیں؟ کلمات فرج وہی ہیں جو ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں اور قنوت میں جو دعا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, یہ والی دعا جو قنوت میں ہم پڑھتے ہیں. اور اکثر علماء نے یہ والی دعا قنوت میں اپنے کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ والی دعا قنوت میں پڑھی جائے. انہیں کہا جاتا ہے کلمات فرج. یہ کلمات فرج اس کو پڑھانا, اس میں پروردگار کی عظمت اور پروردگار کی کبریائی بیان کی گئی ہے. وَيُكْرَهُ أَنْ يُحْذِرَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ, یہ بہت ہی مختصر فقط مستحبات کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں مرنے والے کے نزدیک جو افراد کھڑے ہیں ان کے لیے کرنا مستحب ہے. اب کچھ بہت ہی مختصر مکروہات بھی بتا رہے ہیں. مرنے والے کے نزدیک جنوب شخص کا کھڑا ہونا مکروہ ہے, جنوب کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر حائضہ عورت ہے نجاست کے عالم میں, اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے, مکروہ ہے مرنے والے کے قریب کھڑا ہونا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے, یقیناً وہ کہیں وہ روایت انہوں نے پڑھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی پڑھی ہو, اس وقت ہمیں یاد نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں پڑھی ہے, کہ مرنے والے کے قریب جب مر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کا لشکر آتا ہے اور فرشتوں کا لشکر جنوب شخص سے اور حائضہ عورتوں سے کراہت کرتا ہے, لہذا وہ چلا جاتا ہے. تو فرشتوں کا لشکر آتا ہے, اس کا مطلب فرشتے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. جیسے شیطان حملہ کر کے اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, پروردگار نے فرشتوں کا بھی لشکر بھیجا تاکہ اس کو ہدایت دیتے رہیں, اس کو تقویت دیتے رہیں, سہارا دیتے رہیں. چنانچہ جنوب اور حائض کو کا کھڑا ہونا مکروہ ہے. وَأَيَّمُ السَّحَالَ النَّزْئِ بَلِ الْأَحْوَةُ اِسْتِبَابًا تَرْكُو, اور اسی طرح سے اگر آخری وقت ہے تو آخری وقت میں ہاتھ لگانا, فقط ہاتھ لگانا اور کچھ نہیں کرنا, آپ ہاتھ لگانا بھی مکروہ ہے. معلوم نہیں اس کی کیا علت ہوگی, لیکن جیسے ہمارے بزرگوں کی یہاں بات مشہور ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, وہ غالباً روایتوں کے جملے بھی ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور بعد میں وہ کسی کے خواب میں آیا تو اس نے اس سے سوال کیا کہ تم مجھے ذرا اپنے مرنے کی کیفیت بتاؤ, تو اس نے ساری کیفیت, بہت طولانی روایت ہے, اس نے کہا کہ جب لوگ مجھے قبر میں اتار رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے آسمان سے زمین پر پھینک رہے ہو. حالانکہ کیا تھا, وہ قبر میں آسانی سے بڑی احتیاط سے اتارتے ہیں اس میں, مگر مرنے والے کو ایسا لگتا. تو کہتے ہیں کہ مرنے والے جو آخری کیفیت میں ہے شاید اس کو بھی فقط ہاتھ لگانے کی وجہ سے بھی اذیت ہوتی ہے, ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں فقط ہاتھ لگا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہاتھ لگانا بھی مکروہ ہے, اس کو احتیاط مستحب ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. ابھی کچھ مکروہات رہ گئے ہیں، چونکہ تفصیل تھوڑی طولانی ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین۔ صلوات۔